بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد هذا الحكيم الأمة مولانا أشرف علي تانوي رحمة الله عليه کے ملفوظات سنائے جا رہے ہیں حکیم الأمة رحمة الله عليه کی تواضع حکیم الأمة حضرت مولانا أشرف علي تانوي رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور کافر سے فی المآل والاحتمال کمتر سمجھتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو ہر مسلمان سے اس وقت اور کسی کافر کو اس احتمال پر کہ شاید یہ کسی وقت مسلمان ہو جائے اور مجھ سے آگے بڑھ جائے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا،
یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان پر میری نظر پڑتی ہے، یہ حضرت حکیم الأمة تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، تو میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے، جب بھی کسی مسلمان پر میری نظر پڑتی ہے تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص عالم ہے، مفتی ہے، حافظ ہیں، قاری ہیں، شیخ وقت ہیں، اور اس کے زمانے کے بڑے بڑے علماء مفتی اس کے مرید ہیں، بہت بڑا مصنف ہے، اور وہ کسی بھی مسلمان کو دیکھے تو اسے یہ خیال آئے کہ یہ مجھ سے بہتر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے، اور آسان اس طرح ہے کہ ہمارا دل جو ہے، دل اس میں کبھی اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو کبھی برے اخلاق، کچھ اخلاق ہیں جو اچھے ہیں، کچھ اخلاق ہیں جو برے ہیں۔ ہم جب اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظروں میں کیا ہے؟ یہ ظاہر میں جو ہم کچھ کرتے ہیں وہ ہے اخلاق، یہ جو ہمیں ظاہر آ رہا ہے وہ تو ان اخلاق کا نتیجہ ہے جو دل میں ہے۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو یہ اس کا خیرات کرنا جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سخاوت کا خلق ہے، اخلاق میں سے ایک خلق سخاوت کا وہ اس کے اندر موجود ہے، مگر یہ جو سخاوت کا کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اخلاق میں سے کون سا خلق کام کر رہا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے پیچھے اگر اچھا خلق ہے تو یہ صحیح سخاوت ہے، اور اس کے پیچھے اگر برا خلق ہے تو یہ ہمیں نظر آ رہی ہے سخاوت مگر حقیقت میں سخاوت نہیں ہے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں، ایک شخص خیرات کر رہا ہے، بہت زیادہ بہت خرچ کرتا ہے، اس سے یہ کہا جائے کہ دیکھو سچ سچ بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہ آپ یہ خیرات کیوں کر رہے ہیں، کیوں خیرات کر رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ حدیثوں سے اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجدیں تعمیر کرواتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، مسکینوں بھی خرچ کرتا ہے، بیواؤں بھی خرچ کرتا ہے، یتیموں بھی خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. سچ بتاتے ہیں آپ تو کہ بالکل سچ، اور مان لو کہ وہ سچ ہی بول رہا ہے. تو یہ جو سخاوت کا خلق ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جود کا خلق ہے. جود یعنی دل میں جود ہے، اور جود یہ گڈ ٹریٹ ہے، یہ گڈ خلق ہے، گڈ ٹریٹ، یہ اچھا خلق ہے جود. اور جود کی وجہ سے سخاوت وجود میں آ رہی ہے. ایک دوسرا شخص ہے وہ بھی ہے ایسا ہی ہے، خرچ کرنے میں اسی کا بھائی، اس نے 10 مسجدیں تعمیر کروائی تو اس نے بھی 10 کروائی ہیں. یہ مسکینوں بھی خرچ کرتا ہے، وہ بھی سیم لائف دونوں کی خرچ کرنے میں. مگر اس سے پوچھا گیا کہ بھئی سچ سچ بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہ اتنا زیادہ آپ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ وہ شرما جاتا ہے، چپ ہے بالکل. مجبور کیا گیا کہ بھئی بتاؤ تو صحیح. تو اس نے کہا کہ اصل میں دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں. تو انسان جب دونوں کو دیکھتا ہے تو سیم لگتا ہے کہ بہت سخی بہت سخی، سخاوت کا خلق ہے، سخاوت کا خلق ہے. یہاں انڈر لائنگ ریزن جود ہے، اور یہاں انڈر لائنگ ریزن شہرت کی طلب ہے، ریا ہے. یہ سخاوت کر رہا ہے اچھے خلق کی وجہ سے، یہ سخاوت کر رہا ہے برے خلق کی وجہ سے. اصل دل ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله، یہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوتے ہیں. اچھے کا کیا مطلب؟ کہ وہ کرے گا تو اللہ ہی کے لیے کرے گا، دوسری کسی کے لیے کرے نہیں. دل میں خلق اگر جود کا ہے، جود، تو سخاوت کرے گا اللہ کے لیے. اور دل میں خلق ریا کا ہے، شہرت طلبی کا ہے، تو وہ سخاوت کرے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ اندر جو دل میں خلق ہے وہ برا ہے. تو دلوں کے اندر جو ہیں وہ اخلاق ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. جیسے کبر ہے، کبر یہ برا خلق ہے، پرائیڈ اور اروگنس، اور اس کے مقابلے میں تواضع، ہمبلنس، ہیوملٹی، یہ اچھا خلق ہے. جود سخاوت یہ اچھا خلق ہے، اس کے مقابلے میں بخل یہ برا خلق ہے. تو اچھے اور برے خلق ہیں دل میں، اچھے اور برے خلق دل میں. حب دنیا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، مال کی چاہت، اور مال کی چاہت کا برا خلق اندر ہے. اور دوسری طرف زہد، مال سے بے رغبتی. مالدار یہ بھی ہے، مالدار یہ بھی ہے، یہ بھی بہت کماتا ہے، یہ بھی بہت کماتا ہے، مگر یہ اس کے دل میں حب الدنیا کا خلق ہے تو اسے مال سے محبت ہے. اس کے دل میں زہد کا خلق ہے تو جائز طریقے سے کماتا تو بہت ہے، مگر دل اس میں لگا ہوا نہیں ہے. یہ کماتا دوسری مقصد سے ہے، یہ کماتا دوسرے مقصد سے ہے. تو یہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا تزکیہ ہو گیا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہر عمل جو بھی نکلے گا وہ اچھا ہی ہوگا، ہر عمل اچھا ہی ہوگا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور یہ اگر خراب ہے تو ہر عمل برا ہی ہوگا چاہے وہ اچھی شکل میں کیوں نہ ہو. نماز پڑھ رہا ہے مگر اندر اگر خراب ہے تو یہ نماز دکھانے کے لیے ہوگی، تو بظاہر تو بہت اچھی نظر آ رہی ہے. یہ جوتی ٹھیک کر دے گا کسی کی، نظر آ رہا ہے کہ تواضع ہے مگر واہ واہ کے لیے کہ او ہو 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 ہو، مدرسے کے شیخ الحدیث، اور دیکھو طالب علم کا جوتا سیدھا کر دیا. اندر برا ہے تو ظاہر میں اچھائی نہیں آ سکتی, وہ اچھائی کی شکل میں بھی برائی ہی ہوگی. اس لیے میرے بھائیو اس پر محنت کرائی جاتی ہے, اس پر محنت کرائی جاتی ہے. ابھی بخاری شریف میں کتاب الایمان کی آخری حدیثوں پر جب گفتگو ہوئی تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث جبریل لا کر کے یہ بتلایا کہ پورے دین کا خلاصہ تین باتوں میں ہے, اسلام, ایمان اور احسان. احسان کا کیا مطلب؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت یہ محسوس رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو کچھ بھی کروں اس کی مرضی کے مطابق ہی کرنا چاہیے. یہ ہے احسان. اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ ہو جائے تو تزکیہ, احسان کا معنی دوسرا معنی تزکیہ. تزکیہ ہو جائے تو احسان, احسان ہے تو تزکیہ, یہ دونوں لازم ملزوم ہیں, الگ الگ نام ہے. یہ خلاصہ حضرت جبریل امین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے میں ایک انسانی شکل میں اور پوچھا کہ اسلام کیا ہے, پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے, پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, 23 سال تک دین کی خدمت کی, اب جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو کنکلوژن بیان کر رہے ہیں امت کے سامنے کہ دین یہ ہے, اسلام, ایمان اور احسان. تزکیہ, اسلام, ایمان اور تزکیہ. یہ تزکیہ ان تینوں میں بھی تزکیہ اصل ہے, اس لیے کہ اگر تزکیہ نہیں ہے تو اسلام, اسلام کا معنی اعمال اور ایمان کا معنی عقائد, تو عقائد, اعمال اور تزکیہ. تزکیہ نہیں ہے تو اعمال جتنے بھی ہوں گے بیکار. اس لیے کہ یہاں اگر برائی ہے تو جو بھی اعمال نکلیں گے وہ برے ہی ہوں گے چاہے اچھی شکل میں ہو. اور تزکیہ اگر نہیں ہے تو عقائد بھی بیکار, اس لیے کہ نفاق اندر آ جائے گا, منافق ہو جائے گا وہ. یہ تین چیزیں بیان کی خلاصے کے طور پر کہ دین کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال ہوں, عقائد ہوں اور تزکیہ کے ساتھ دل صاف ستھرا ہو. اور اس کے بعد جو باب لائے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ ہے باب من استبرا لدینہ و عرضہ, اور اس کے اندر جو حدیث لائے اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات فمن اتقى المشبہات فقد استبرا لدینہ و عرضہ. یعنی سوال یہ اٹھا کہ یہ تین چیزیں ہیں, ایمان یعنی عقائد, اعمال اور احسان, یہ تین چیزیں حاصل کیسے ہوں گی؟ یہ تین چیزوں میں سے بھی اصل احسان ہے تزکیہ, یہ حاصل کیسے ہوگا؟ یہ حاصل ہو جائے گا تو یہ دونوں سیکیور ہو جائیں گے. یہ حاصل کیسے ہوگا؟ تو امام بخاری یہ حدیث لائے اور اس میں یہ بتایا کہ جو شخص شک پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی بچے گا اس کا تزکیہ ہو جائے گا. یعنی دین میں اتنا اہتمام کرے کہ جو فرض ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین, فرض ہے کلیئر اس کو تو کرتا ہی ہے, واجب کلیئر اس کو تو کرتا ہی ہے, کلیئر حرام اس سے تو بچتا ہی ہے, کلیئر مکروہ تحریمی اس سے تو بچتا ہی ہے, مگر جہاں شبہ ہو جائے کہ شاید مجھے یہاں 5 پاؤنڈ دینا چاہیے ایسا لگ رہا ہے, شاید نہ ہو, چلو یار مفتی صاحب کو پوچھ کے کریں گے نا, وہ کہتے ہیں کہ اب نہیں دینا ہوگا تو نفل ہو جائے گا مگر نہیں دیتا ہوں, شبے سے بچتا ہے, پتہ نہیں یہ حلال ہے یا نہیں, پتہ نہیں یہ ریسٹورنٹ کیفی میں ہیں ہم لوگ, پتہ نہیں رہنے دو, 2 گھنٹے میں تو گھر پہنچ جائیں گے, اتنی دیر تو صبر کر لیں گے, پانی پی لیں گے, کچھ نٹس خرید کر کے کھا لیتے ہیں, شبہات سے بچتا ہے. یعنی جو کلیئر اللہ کے احکام ہے اس کو تو عمل, اس پر تو عمل کرتا ہے, شبہات سے بھی بچتا ہے. اور شبہات سے بچنے والا اپنا تزکیہ کر لیتا ہے, تزکیہ کر دے گا تو عقائد اور اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ شبہات سے بچنے کی, اس لیے کہ بہت مشکل ہے, نہیں نہیں یار چل جائے گا, اب کیا چلے گا یار, پوچھ لیا اب انہوں نے کہہ دیا, مگر دل میں کھٹک ہے, دل میں کھٹک, پوچھ لیا نہیں نہیں یار بہت مشکل, شبہے سے بچنا بہت مشکل. کہا اس کے لیے کہا کہ الا ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. کہتے ہیں کہ محنت کرو دل پر, جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آدمی شبہات سے بھی بچ سکتا ہے. تو تزکیہ پھر اصل ٹھہرا, تزکیہ. تو جب تزکیہ میرے بھائیوں ہو جاتا ہے تو یہ برے اخلاق جنہیں اخلاق رذیلہ کہتے ہیں اور اچھے اخلاق جنہیں اخلاق حمیدہ کہتے ہیں, گڈ ٹریٹس, گڈ ٹریٹس آف دا ہارٹ اخلاق حمیدہ, ایول ٹریٹس آف دا ہارٹ اخلاق رذیلہ. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر دیکھا کہ تکبر ہے یا توازو, تو نظر آیا کہ 100% تکبر ہے, توازو بالکل نہیں. تو 100% یہ ایول ٹریٹ ہے. دوسرے میں دیکھا تو 50% تکبر ہے, 50% توازو ہے. تو کسی وقت وہ بہت ہمبل ہو جائے گا, کسی وقت دادا گیری بھی کرے گا. کبھی 75-25% بھی ہوتا ہے, کبھی 90-10% بھی ہوتا ہے, اور کبھی 100% بھی ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 100% تکبر ہے, نیکسٹ منٹ میں 100% توازو آ گئی, نیکسٹ منٹ میں 75-25 ہو گیا, نیکسٹ منٹ میں 40-60 ہو گیا. اسی لیے قلب کو قلب کہتے ہیں, قلب کا معنی وہ چیز جو پھرتی رہتی ہو. اسی لیے دعا میں کیا سکھایا گیا, یا مثبت القلوب, ہمارا دل تو گھومتا پھرتا رہتا ہے مگر تو دلوں کو جمانے والا ہے. تو یا مثبت القلوب, اے دلوں کو جمانے والے, ثبت قلبی, میرے دل کو جما دے, علی دینک, تیرے طریقے پر, جو طریقہ تو نے بتلایا ہے تیرے دل پر. جب تزکیہ کسی کا ہو جاتا ہے اور 100% اس کے دل میں گڈ ٹریٹس آ جاتے ہیں, تو ابھی ہم ایک کو ڈسکس کر رہے ہیں, تکبر اور توازو. تو جب توازو آ جاتی ہے دل میں, توازو جب توازو آ جائے دل میں, تو پھر ہمارا اور آپ کا اشکال بھی دور ہو جائے گا کہ یار یہ کیسے ہوتا ہوگا. جیسے میرے پاس جیب میں 1000 پاؤنڈ ہے اور میرے دل کے اندر 100% جود ہے, اور آپ کے جیب کے اندر 1,00,000 پاؤنڈ ہے اور آپ کے اندر 100% جود نہیں ہے, اور اعلان ہوا اور میں نے کہا کہ بھائی آپ کو 5,000 کی ضرورت ہے, معاف کیجئے میرے پاس 1,000 ہی ہے, یہ لے لیجیے, اور آپ بڑی مشکل سے 100 پاؤنڈ نکال سکے, تو گھر جا کر کے آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی جیب میں 1,000 پاؤنڈ ہو اور سارے کے سارے دے دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ چونکہ ہمارے پاس جود کا وہ خلق نہیں, اسے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ سب کچھ خرچ کر دیا تو سمجھ میں ہمیں نہیں آتا. تو جیسے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اسی طرح ہمارے دلوں نے توازو کا مزہ ابھی چکھا نہیں ہے, اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر مسلمان مجھ سے بہتر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اندر جب توازو کی صفت آ جاتی ہے تو جس کسی کو دیکھتا ہے وہ پوزیٹیولی ہی دیکھتا ہے, پوزیٹیولی ہی دیکھتا ہے, پوزیٹیولی ہی دیکھتا ہے کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی ایک ایسی ادا ہو جو اوپر والے کو پسند آ رہی ہو, اور میری زندگی میں کوئی ایسی خصلت ہو جو اوپر والے کو پسند نہ آ رہی ہو, اور اس وقت یہ محبوب ہو اور میں مبغوض ہوں. اور ایسا ہو سکتا ہے, ایک طالب علم ہے, اول نمبر سے پاس ہوتا ہے, وقت پر بالکل حاضر ہو جاتا ہے, سبق بھی بالکل ٹھیک ٹھیک سناتا ہے, مگر ایک غلطی وہ کر رہا ہوتا ہے جو استاد کو چھبتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے استاد کا دل اس کی طرف نہیں جاتا. اور دوسرا طالب علم ہے, سستی بھی ہے, غفلت بھی ہے, لیٹ آتا ہے, سبق بھی اچھی طرح یاد نہیں کرتا, مگر اس کی ایک کوئی ادا ہوتی ہے جس کی وجہ سے استاد کا دل اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو جب دنیا میں ایسا ہوتا ہے, اللہ کے یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے. بھائی سمجھ میں کچھ آئی بات؟ ایک صاحب جو ہیں, ایک صاحب کہیں گزر رہے تھے, بنو اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے, کہیں گزر رہے تھے اور وہ بنو اسرائیل کا بدترین شخص, اور ایک جگہ پر بادل کے سائے کے نیچے بنو اسرائیل کا بہترین شخص بیٹھا ہوا تھا. वो जहां कहीं जाता था बादल उसके साथ चलता था, तो वो बैठा हुआ था, बादल उसके सर पर था। वो जब बदतरीन शख्स वहां से गुजरा, उसने देखा कि हजरत आज अकेले बैठे हुए हैं, वैसे तो इनके पास जाने में शर्म लगती है, मैं जरा इनके पास जाकर के बैठ जाऊं, इसलिए कि ये हमारी कौम के बेहतरीन शख्स हैं, मैं बदतरीन शख्स हूं, शायद इनकी सोहबत में बैठने की वजह से मेरा कुछ भला हो जाए। एक अमल सिर्फ, एक अमल अच्छा, दिल में एक तवाजु वाला ख्याल आया, हम्बलनेस वाला, कि मैं तो बहुत गंदा, बहुत बुरा, इनके पास शायद बैठ जाऊं, मेरी जिंदगी बदल जावे, अल्लाह राजी हो जावे। ये आकर के बैठ गए, बैठ गए, नफ्स ने हमला किया, और मैंने कहा ना कि दिल यूं उलट पुलट हो जाता है, वो उलट पुलट हो गया और तवाजु की जगह पर यहां किबर आ गया, बड़ाई। और दिल में ये ख्याल आया कि मैं इस कौम का सबसे बुजुर्ग आदमी, सबसे बुजुर्ग तर आदमी, और ये मेरे पास आकर के गंदा आदमी बैठ गया, वो अपनी जगह से उठ गए, ऐसे आदमी के साथ मैं क्यों बैठूं। एक बुरा अमल, उधर एक अच्छा अमल, इधर एक बुरा अमल, वो यूं करके गुस्से में चले तो 2, 4, 8, 10 कदम उठाए और महसूस हुआ कि बादल हमारे सर पर नहीं है, तो पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि बादल उस गुनहगार के ऊपर है। क्यों भाई? इसलिए कि इस एक अमल की बरकत से अल्लाह ने उसे विलायत के मकाम पे पहुंचा दिया, तो बादल वहां ठहर गया, और इस एक बुराई की वजह से गिराया अल्लाह ने इसे। तो हजरत फरमाते हैं कि किसी की प्राइवेट लाइफ तो हमें मालूम नहीं होती, तवाजु, जब दिल में तवाजु आती है तो जिस किसी को देखता है ऐसा ही होता है कि नहीं नहीं यार मुझसे अच्छा, नहीं नहीं यार ये मुझसे अच्छा, नहीं नहीं यार ये भी मुझसे अच्छा। हो सकता है कि मैं अपने उयुब तो कुछ ना कुछ, हम अंबिया तो है नहीं, तो कोई ना कोई बुराई तो हमें नजर आती है, तो कि यार मैं सब कुछ करता हूं मगर मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये कसूर है, मेरे अंदर ये गलती है। और हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसी दाढ़ी नहीं है, चेहरे पर दाढ़ी कटी हुई है, नमाज में मैं देखता नहीं इसको, 5 वक्त की नमाजों में, तिलावत मैंने कभी करते हुए इनको नहीं देखा, इनको इस्लाह की फिक्र नहीं, ये अल्लाह के रास्ते में भी कभी नहीं निकलते, सब नजर आता है कुछ ना कुछ बुराइयां। भाई हो सकता है मेरे अंदर इतनी बुराइयां तो ऐसी नजर मुझे नहीं आ रही है, मगर हो सकता है कि हमारी कोई छोटी मोटी बात पर अल्लाह नाराज हो जाए और इसकी किसी बात को पसंद कर रहा हो और अभी अल्लाह की नजर में ये महबूब हो। ये तवाजु इस तरह दिल में पैदा होती है। भाई समझ में आ गया? फिर इस पर जो है गालिबन ख्वाजा साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तफसार किया कि हजरत हर मुसलमान को आप अपने से बेहतर समझते हैं और डांट डपट भी खूब करते हैं, ये तो बात बैठती नहीं है कि जो छोटा है वो बड़े को डांट डपट करे, ये कैसे हो सकता है? आप जब डांटते हैं निकाल देते हैं खानकाह से, मजलिस से निकाल देते हैं, तो आप अगर अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं और दूसरों को आपसे बेहतर समझते हैं, तो कमतर आदमी कभी बेहतर आदमी को डांट डपट नहीं करता। तो हकीमुल उम्मत थे ना, तो हकीम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई एक बादशाह है अपने तख्त पर बैठा हुआ है और शहजादे को गलती करने की वजह से अपने तख्त के सामने लाकर खड़ा करता है, शहजादे को, प्रिंस को, और कहता है कि इधर आ, और बाज पुरस करता है, और बाज पुरस करने के बाद उसका जुर्म साबित हो जाता है तो वो जल्लाद को बुलाता है और जल्लाद को हुक्म करता है कि इसको 25 कोड़े लगाओ। अब कहते कि जल्लाद कोड़े लगा रहा है, मगर जल्लाद के दिल से आप पूछें कि आप जिस शहजादे को कोड़े लगा रहे हैं वो अफजल है या आप, तो क्या एक लम्हे के लिए भी जल्लाद के दिल में यह ख्याल नहीं आता कि मैं चूंकि कोड़े लगा रहा हूं इसलिए मैं अफजल हूं? वो ये समझेगा कि कोड़े लगाने की जुरअत मैं इसलिए कर रहा हूं शहजादे को कि बादशाह का हाथ मेरे सर पर है, तो कहा कि बस मेरी मिसाल उस जल्लाद जैसी है जिसे बादशाह ने मुकर्रर किया हो, आप लोगों की इसलाह पर अल्लाह ने मुझे मामूर किया है, तो मैं जरा डांट डपट कर लेता हूं, इस वजह से नहीं कि मैं अपने को आपसे अफजल समझता हूं, इसलिए कि अल्लाह का हाथ मेरे सर पर है। कहा कि एक लम्हे के लिए डांटते हुए भी मुझे यह ख्याल नहीं आता कि ये मुझसे मफजूल है। ये तवाजु की आला सिफत थी। अच्छा, कहते हैं कि जब किसी गैर मुस्लिम पर नजर पड़ती है तो कहते मुझे नजर आता है कि मैं इससे अफजल हूं, इसलिए कि उसके पास ईमान नहीं है, मेरे पास ईमान है, तो इस वक्त अल्लाह ताला उससे मोहब्बत कर रहे हैं और मुझसे नहीं, ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ईमान बुनियादी चीज है। تو اس وقت تو میں اس سے افضل ہوں, مگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فیوچر میں یہ مجھ سے افضل ہو سکتا ہے. یعنی غیر مسلم کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان قبول کر لے, اور ایمان قبول کر کے ایسے کام کر لے جس سے اللہ کی بارگاہ میں یہ مجھ سے بھی آگے چلا. میں اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی اپنے دلوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرماوے, اور یہ باطن کی, اور یہ میرے بھائیو زندگی میں جس طرح یہ باطن کی برائیاں ہمارے اعمال کو خراب کرتی ہیں, موت کے وقت بھی یہی چیزیں سامنے آئے گی. یہ دل جیسا ہوگا موت کے وقت ویسا ہی معاملہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ہوگا. اس لیے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور طریقہ اس کا بہت آسان ہے. سالہ سال کے تجربے سے بزرگان دین مشائخ کے یہاں یہ ایک طریقہ چل رہا ہے کہ کسی کو اپنا شیخ بنا لو, اپنا شیخ بنا لو, اور شیخ بنا کر کے اس کی صحبت میں بیٹھو اور اس کے بتلائے ہوئے اذکار کو پورا کرو, اور اپنی حالت اس کو بتلاؤ, اور اس کے جواب میں جو ہمیں بتلائے, جو عمل ہمیں بتلائے وہ کرو. بس تین کام کرنے کے, کسی کو اپنا شیخ منتخب کر کے اس کی صحبت میں وقتاً فوقتاً بیٹھا جائے. نمبر دو, اس کے بتلائے ہوئے اذکار پر عمل کیا جائے, معمولات اذکار. اور نمبر تین, وہ جو ہماری زندگی میں جو کچھ ہمیں نظر آئے ہم اسے بتلائیں, اور بتلا کر کے وہ جو ہمیں گائیڈنس دے اس پر ہم عمل کریں. اصل میں ہمارا حال کیا ہے کہ ہم مشائخ سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھاتے نہیں, یا تو ہم جاتے ہی نہیں مجلسوں کے اندر, یا مجلسوں میں جاتے ہیں تو اس نیت سے نہیں جاتے کہ یہ میرے شیخ ہیں, ان کی صحبت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کی صحبت سے مجھے نفع ہوگا. اس نیت سے ہم جاتے ہیں کہ چلو بیان سن لیں گے, کچھ نئی بات معلوم ہو جائے گی, شاید کچھ توفیق مل جائے نا. مرید کو تو اپنے شیخ کی صحبت میں اس نیت سے جانا چاہیے کہ مجھے کچھ باطنی دولت ملے گی. اور اگر ایسا کرتے بھی ہیں پھر ذکر و اذکار نہیں, اور اگر ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اپنے حالات نہیں بتلاتے, اپنے حالات بتلاتے ہیں تو اس پر جو رہنمائی دی جاتی ہے اس پر عمل نہیں کرتے. یہ تین کام کرنے کی ضرورت ہے کہ شیخ کی مجلس میں اہتمام سے آیا جائے, نمبر دو اس کے بتلائے ہوئے اذکار اور معمولات. اور بھائی ہمارے زمانے میں تو اذکار وغیرہ بھی بہت کم ہوتے ہیں, شروع شروع میں 10-15 منٹ میں کام ہو جاتا ہے, پھر تھوڑا آدھ گھنٹے میں, پھر پون گھنٹے میں, پھر ایک گھنٹے میں بس. اور یہ آگے شروع شروع کی 15-20 منٹ مشکل ہوتی ہے, آگے جا کر کے تو خود مرید کہتا ہے کہ مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے, چونکہ اس کو لت پڑ جاتی ہے اس کی. یہ لفظ تو صحیح نہیں ہے مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ تو اچھی لت ہے, اللہ یہ لت ہم سب کو نصیب کرے. ذکر اللہ کی لت, اللہ کی یاد کی لت, لت پڑ جاتی ہے, پھر وہ پھر روکنا پڑتا ہے. بعض مریدوں کو روکنا پڑتا ہے, وہ بار بار کہتے ہیں, ان کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں آپ جتنا کر رہے اتنا ہی کافی ہے, اس میں ضد مت کرو, اتنا بس کافی ہے. اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے سے جب شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ کب میرا ذکر ختم ہو, بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار اور 2-4 تسبیح ہوتی تو میں اور پڑھ لیتا, اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور اب شیخ کو اپنے احوال, شیخ کی طرف سے جواب ملے اس کی فکر, شیخ کو بتلاؤ کہ آپ کی حالت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مطابق کبھی وہ مجلس میں بات کر دے گا, اس کے مطابق آپ کو راستے میں چلتے چلتے بات کر دے گا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس فیز پر یہ ہیں یہ ٹھیک ہیں, آپ کے وہ معمولات کو بدل سکتے ہیں. اپنے شیخ کو اطلاع کرتے رہو, یہ طریقہ ہے. ہمارے سب بزرگوں نے اس کو اختیار کیا اور ہمارے سب بزرگوں نے اس سے بہت بلندیاں پائی, بہت بلندیاں پائی. یہ جب دل صاف میرے بھائیوں ہو جاتا ہے تو سب آسان ہو جاتا ہے. دل دیکھو ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پہلے کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے, دل میں آتی ہے, دل سے دماغ میں منتقل ہوتی ہے, پھر ہماری زبان پر آتی ہے. ہاں اب یہ جو کوئی بھی چیز آپ لے لو, کوئی بھی چیز, ایک صاف ستھرے برتن میں آپ گلاب کا پانی ڈال دو, اور گلاب کا پانی ڈال کر کے اس کے اندر آپ اپنا رومال ڈالو اور اس رومال کو باہر نکالو, اور ایک برتن کے اندر آپ پاخانہ ڈال دو, پیشاب ڈال دو, اس میں آپ رومال یوں ڈالو اور رومال کو نکالو, ایک میں خوشبو ہوگی ایک میں بدبو ہوگی, ایک مرغوب ہوگا ایک رومال اور دوسرا جو ہے وہ نفرت کیا جانے والا. ہماری زبان پر جو بات آتی ہے وہ دل سے گزر کر آتی ہے, دل کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے دلوں میں اترتی ہے. لوگ اسے بہت رغبت سے سنتے ہیں، پیٹ بھرتا نہیں ان کا، سیر نہیں ہوتے، بار بار سنتے ہیں مگر دل ان کا چاہتا ہے کہ اور سنیں اور سنیں، ہدایت پھیلتی ہے. اور دل میں اگر گندگی ہے تو جو بات ہماری زبان پر آئے گی وہ گندی ہوگی. تو ہدایت تو کیا پھیلے، ہو سکتا ہے کہ اس سے گمراہی پھیلے، ہو سکتا ہے اس سے گمراہی پھیلے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بھئی اس پر محنت کرو، جب یہ محنت ہوگی تو انشاءاللہ دل. اور دیکھو محنت کرو اس امید کے ساتھ، نہیں لفظ میرا غور سے، اس یقین کے ساتھ کہ میں یہ تھوڑا بہت کر لوں گا تو میرا اللہ تھوڑے پر بہت زیادہ دینے والا ہے، وہ مجھے ضرور اپنی دوستی دے دے گا. ٹوٹا پھوٹا جو بھی کر سکے کرو، اور کر کے اللہ کو کہو گے اللہ دعوے میرے بڑے بڑے ہیں، اللہ سے بات کرو اس طرح، اللہ دعوے میرے بڑے بڑے کہ میں تیری ولایت چاہتا ہوں، تجھ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری ولایت دے دے، مگر تو دیکھ رہا ہے کہ میرے قول اور میرے فعل میں تضاد ہے. جانا چاہتا ہوں لندن اور گاڑی کا رخ بولٹن کی طرف ہے، پھر تجھے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ لندن پہنچا دے، کیسے ہوگا؟ مگر یہ اللہ میں تو بالکل نکما، آپ ہی میری گاڑی کو پھیر دیجیے. آپ جھوٹا موٹھا کہہ تو رہا ہوں کہ آپ کی ولایت چاہیے، آپ کی دوستی چاہیے، یہ اللہ آپ مجھے ولی بنا دیجیے، آپ مجھے ولی بنا دیجیے. میرے بھائیو دعا کرو، یہ یقین رکھو کہ اللہ دے گا. اگر اعمال نہیں کر سکتے تو ایسا سوچو کہ وہ اعمال کے بغیر بھی دے سکتا ہے. بھائی اتنا یقین اگر مانگنا تو شروع کرو. ایک تو وہ شخص ہے جو اعمال، ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی اعمال کے بغیر آپ کیسے، مگر نہیں، مانگو مانگو کہ اللہ آپ مجھے اپنا ولی بنا دیجیے، آپ اپنا دوست بنا دیجیے، اللہ آپ مجھے محروم نہ کیجیے. وہ جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بندہ ہے، وہ کیا لفظ استعمال کرے گا؟ لا کن اشکا خلقک، یہ اللہ آپ کی مخلوق میں سے میں سب سے بدبخت رہنا نہیں چاہتا. اگر آپ نے مجھے جنت میں نہیں داخل کیا، اس کا مطلب ہے کہ میں سب سے بدبخت، سارے مسلمان جنت میں چلے گئے میرے علاوہ، تو ایسا آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ، مجھے بھی داخل کر دیجیے. تو اللہ اسے دھکا دے کر اندر داخل کر دیجیے. آپ بھی کہیے، میں بھی کہوں گی اللہ آپ کی مومن بندوں میں سے میں ہی بدبخت رہوں کہ سب کو ولایت ملے مجھے نہ ملے. نہیں اللہ ایسا نہیں، آپ مجھے چلائیے، آپ مجھ سے کام لیجیے، آپ مجھے اس راستے پہ چلائیے جس سے آپ کی مجھے ولایت مل جائے، محبت مل جائے. اچھا شیخ تلاش کر لو، شیخ ہیں تو ان سے تعلق قائم کرو، ان کے بتلائے ہوئے اذکار پر عمل کرو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شیخ ہوتے ہیں، محبت بھی بہت ہوتی ہے، تعلق بھی بہت ہوتا ہے، مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، تھوڑا رہ جاتا ہے. ذرا بتلانا، اپنے حالات بتلانا، اگر حالات بتلاتے تو چھ مہینے، ایک سال، ڈیڑھ دو سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوتے. حالات بتلاؤ، اور حالات بتلائیں اس وقت جو کہا جائے اس پر کرو. مثلا اگر آپ اپنی حالت یہ بتلائیں کہ میں بد نظری میں مبتلا ہوں، اور شیخ آپ کو یہ کہیں کہ جب بھی بد نظری ہو جائے تو چار رکعت نفل پڑھ لیا کرو، جب بھی بد نظری ہو جائے چار رکعت نفل پڑھ لیا کرو، تو دن میں اگر پانچ مرتبہ بد نظری ہوئی تو بیس رکعت نفل پڑھو. اب آپ پہلے ہی دن سے ہتھیار ڈال دیے گئے، یار یہ تو بہت مشکل ہے. آپ کرو تو صحیح، ایک دن بیس پڑھنی پڑے گی، دوسرے دن بھی بیس پڑھنی پڑے گی، پھر وہ سولہ ہو جائے گی، پھر وہ دس ہو جائے گی. اس لیے کہ نفس جو ہے، نفس وہ کیا چاہتا ہے؟ راحت اور لذت. تو نامحرم عورت کو اس لیے دیکھتا ہے وہ نفس کہ اسے اس میں راحت اور لذت ملتی ہے. اب جب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں مجھے 50% راحت اور لذت ملتی ہے، اور 20 رکعت میں 80% راحت اور لذت چلی جاتی ہے، تو وہ حساب کرتا ہے کہ بد نظری کر کے وہ راحت اور لذت لوں، یا بد نظری چھوڑ کر 20 رکعت سے بچنے کی راحت اور لذت لوں. پھر وہ اس پہ آ جاتا ہے کہ بھائی چھوڑو وہ نہیں. یہ جیسے طالب علم ہے نا، اسے ہوم ورک کرنے کے لیے آپ کہو تو ہوم ورک اس کو آدھ گھنٹہ لگے گا، اور آپ اسے ایک گھنٹے کا ڈیٹینشن دیتے ہیں، تو وہ حساب کرتا ہے کہ گھر میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ہوم ورک کرنا بہتر ہے یا نہ کر کے ایک گھنٹہ یہاں ڈیٹینشن. بس یہ ڈیٹینشن ہے، یہ 20 رکعت کہ اس میں لذت کتنی آئے گی، اس میں تکلیف کتنی ہوگی، وہ فیصلہ کرتا ہے. اور یہ چونکہ ہم نفس کو جانتے ہیں، اس لیے خود یہ فیصلہ نہیں کر پاتے. اس لیے کہ بعض نفس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 20 رکعت بھی کافی نہیں ہوتی. اچھا، بعض نفس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نمازوں میں لذت ہوتی ہے، نمازوں میں مزہ آتا ہے. کہ کوئی بات نہیں، اس میں بھی مزہ آ رہا ہے، یہاں بھی مزہ آ رہا ہے. وہ شیخ جانتا ہے کہ کس کو کون سا علاج دینے کا. بعض لوگ جو ہیں ان کو 20 رکعت نماز پڑھنے سے بد نظری نہیں چھوٹتی، مگر شیخ ان کو کہتا ہے کہ جس دن بد نظری ہو جائے دوسرے دن صبح کو ناشتہ کھائے بغیر کام پہ جاؤ، اس لیے کہ شیخ اس کے نفس کو سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک ناشتہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ناشتے سے زیر ہو جائے گا تو وہ حفاظت کر لیتا ہے اپنی آنکھ کی، دو چار دن تو نہیں حفاظت کرتا، اس لیے کہ وہ آپ کے کمٹمنٹ کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ مجھے سزا روزانہ دے گا، جیسے بچہ بھی آپ اسے ڈیٹینشن میں رکھو تو دوسرے دن بھی ہوم ورک کر کے نہیں لائے گا، دیکھنے کے لیے کہ ون آف ڈیسیزن تھا یا روزانہ ہے، آپ تین چار مرتبہ ڈیٹینشن دیں گے پھر وہ ٹھیک ہوگا، تو یہ بھی ایسا کرتا ہے۔ اور بہت سے ہمارے احباب ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں قابو میں آ جاتا ہے، چھ مہینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی پھر وہی حالت ہو گئی، ہم نے کہا کہ جب غلطی ہو گئی تھی تو وہ ڈیٹینشن اسے دیا تھا یا نہیں آپ نے، تو کہا کہ نا وہ تو نہیں کہا، میں نے کہا دیکھو وہ اس نے ٹرائی کیا آپ کو کہ اب یہ نرم تو نہیں ہو گیا ہے، آپ نرم ہو گئے تو اس نے پھر شروع کر دی غلطی، تو مشائخ کے ساتھ تعلق رکھو، یہ ساری بیماریاں میرے بھائیو دور ہو جائیں گی، اور جب یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی تو پھر جو ہے آدمی میں توازو آ جائے گی، اخلاق آ جائے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے اپنی اصلاح کرانے کے لیے، تو یہ شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ اپنے زمانے کے، اور ان کے پوتے شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو صاحبزادگی کا سور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ صاحبزادگی کا سور بہت دیر کے بعد نکلتا ہے، تو ہوتا ہے ایسا کہ غریب گھرانے کا لڑکا بھی ہوتا ہے مگر اس کا باپ اگر بڑا رہا ہو کسی زمانے میں یا دادا تو کہ ہمیں جانتے ہیں ہم کون ہیں، وہ جاتا نہیں جلدی، اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مولانا یہ سب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت میری تربیت میں سختی کی، اس لیے کہ مولانا یہ سب رحمۃ اللہ علیہ بہت مقبول تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم، تو اس کی وجہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا صاحب زادہ، تو کہا کہ نہیں میں، تو حضرت شیخ رحمۃ خوب اصلاح کی حضرت نے، حضرت مولانا یہ سب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو حضرت ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اصلاح کے لیے ادھر ادھر تلاش کیا کہ بھائی میرے والد میرے دادا کے خلفاء میں کون ہے، سب سے قریب کون ہے، تو کہا بلخ میں ہے، تو گنگوہ سے بلخ گئے اپنی اصلاح کرانے کے لیے، اصلاح کرانے کے لیے کہ قصہ بہت طویل ہے مگر ایک حصہ جو تعلق رکھتا ہے ہماری آج کی گفتگو سے وہ میں عرض کر دوں، تو وہ تو جانتے ہی تھے شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ پوتا ہے ہمارے شیخ کا، اس لیے اس کے اندر ایسا تو ہوگا ہی کہ میرے دادا بہت بڑے شیخ تھے، میرے دادا بہت بڑے شیخ تھے، تو کہا کہ آپ اصلاح کے لیے آئے ہیں تو بس پھر اب لگ جاؤ کام میں، کیا کرنا ہے، تو کہا کہ اسٹیبل کو سنبھالو ہمارا، اسٹیبل میں گھوڑے ہیں اور اسٹیبل میں شکاری کتے ہنٹنگ ڈاگز اور گھوڑے ہورسز ان کو سنبھالو، یعنی بالکل گرا ہوا کام ان کو سونپا گیا۔ اب ہمارے زمانے میں اگر ایسی خانقاہیں ہوتی تو ایک بھی مرید نہ ہوتا، مگر وہ کرتے تھے، کیوں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو فکر تھی اپنی اصلاح کی، لگ گئے اور ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے، اور یہ کہا کہ آپ مجھے میرے پاس اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ میں بلاؤں نہیں، حضرت حضرت کر کے میرے پاس آ کر مت بیٹھ جانا، جاؤ جا کر کے اپنا کام کرو، نمازوں میں آتے تھے شاید مجلس میں آ جاتے ہوں مگر کوئی خاص اہمیت نہیں ان کی، مگر لگے رہے، کیوں، اس لیے کہ ایک چیز لینے کے لیے آئے تھے، اگر کسی کو کینسر ہو جائے اور اسے یہ پتا ہو کہ یہی ڈاکٹر میرا علاج کر سکے گا، ڈاکٹر کیسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرے گا، آدمی ٹلے گا نہیں وہاں سے، اگر کسی کا کوئی کورٹ کیس ہو اور اسے پتا ہو کہ دس از دا اونلی لوئر ہو ول بی ایبل ٹو ون مائی کیس، تو وہاں سے ٹلے گا نہیں، جیسا بھی وہ اسے ابیوز کرے گا۔ آج اصل میں ہم لوگوں کا کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ تعلق ہے، مل گیا تو مل گیا، نہ ملا تو کوئی دین کی کوئی اہمیت ہے، آج شیخ بدلنے میں بھی دیر نہیں لگتی، یہاں نہیں تو وہاں، کمٹمنٹ ہوتا تھا، اور اگر شیخ کا قصور نہ ہو قصور ہمارا ہو تو ایک جگہ سے دوسری، دوسری جگہ سے تیسری، تیسری جگہ سے چوتھی، ایسا آدمی بہت ناکام رہتا ہے، اس لیے کہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ ایسے ہی آپ کسی کو شیخ بنا لیں اور جب مرضی میں آئے چھوڑ دیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس میدان کے شہ سوار تھے، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر ویلڈ ریزن ہے، اس کے ریزنز بھی بتائے جاتے ہیں، ویلڈ ریزنز ہیں اور ویلڈ ریزن کی وجہ سے ایک شیخ کو چھوڑ کر دوسرے شیخ کے پاس جاتا ہے تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی پہلے شیخ کو اطلاع نہ کرے, اس لیے کہ اس کے دل پر اگر اثر ہوا تو مرید کو نقصان پہنچے گا, بس وہاں چپ چاپ کچھ کہے ہی نہیں اور ادھر دوسری جگہ آ کر کے اپنا رشتہ جوڑے, تعلق جوڑے, ان کو سب کچھ بتا دے کہ میں وہاں ہوں, یہ یہ صورت حال ہے. خیر جمے رہے, جب دیکھا اصل چیز تو کیا تھی, وہاں تکبر ہی کا مسئلہ تھا, وہ اگر جڑ سے ختم ہو گیا تو باقی کوئی چیز نہیں ہے, صاحب زادگی. اور اصل میں ہوا بھی یہ تھا کہ ایک عورت کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت توتو میمے ہو گئی, کوئی بڑھیا تھی, بڑھی عورت, راستے میں چلتے چلتے تو یہ شیخ ابو سعید گنگوہی نے یہ کہا, جانتی ہے میں کون ہوں, میرے سامنے زبان دراز کرتی ہے, جانتی ہے میں کون ہوں, میں شیخ عبد القدس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا پوتا ہوں. اب اس نے شیخ عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا تھا اس بڑھیا نے, بڑھیا نے کہا کہ شرم کر اپنی زبان سے یہ بات نکالتے ہوئے کہ میں شیخ عبد القدس گنگوہی کا پوتا ہوں, تو کہاں اور تیرا دادا کہاں, اپنے اخلاق کو دیکھ, اعمال کو دیکھ, شرم نہیں آتی تجھے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبد القدس گنگوہی کا پوتا ہوں. بس یہ بات دل پر چوٹ کر گئی کہ یار میری تو آج بہت ذلت ہوئی, بہت ذلت ہوئی, تو مجھے اب میرے دادا کے کسی خلیفہ کو تلاش کرنا چاہیے اور وہاں جا کر وہ دولت دوبارہ حاصل کرنی چاہیے جو میرے دادا کے گھر سے گئی تھی اور ہم محروم تھے. تو تھوڑے دن گزرے, دو مہینے تین مہینے جو کچھ بھی تھا, اور پھر بھنگن اس زمانے میں بیت الخلاء فلش والے تو ہوتے نہیں تھے, تو بھنگی آتا تھا, وہ آ کر کے سب ٹوائلٹ کو بکٹ وغیرہ میں بھر کر کے سر پہ لے کر کے جا کر جنگل میں ڈال دیتے تھے, صاف کر جاتے تھے بھنگی. تو عورت تھی بھنگن جو کام کرتی تھی حضرت کی خانقاہ میں, تو بھنگن کو پیغام بھیجا شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج جب تم بیت الخلاء صاف کر کے گزرو تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیت الخلاء ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سٹیبل کے پاس سے ہی گزرنا ہوتا ہے, تو اگر ابو سعید تم کو نظر آئے تو اس میں سے تھوڑا پاخانہ اس پر گرا دینا اور پھر غور سے دیکھنا. دیکھو اس زمانے کی بھنگی اور اس زمانے کے بھنگی اور بھنگن بھی بیماریوں کے سمٹمز کو پہچاننے کی طاقت رکھتے تھے, کہ غور سے دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو یوں چلتے چلتے یوں کر کے بکٹ میں سے تھوڑا ان پر پاخانہ گرا, وہ ٹیبل میں بیٹھے ہوئے تھے, جب پاخانہ ان پر لگا دو چار قطرے تو بہت غصے میں دیکھا اس بھنگن کی طرف اور یہ جملہ زبان سے نکلا کہ نہ رہا گنگو ورنا, بس اتنا, نہ رہا گنگو ورنا, وہاں رک گئے, وہ اصلاح تھوڑی ہو چکی تھی, مطلب یہ ہے کہ اگر گنگو ہوتا تو تیری خبر لیتا, یہ تو میں یہاں ہوں اس لیے صبر کر گیا. وہ بھنگن نے پیغام پہنچا کہ یہ ہوا, کہ اچھا ابھی تو اندر میں ہے بڑائی, اور کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اسی میں لگایا رکھا. پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ آج پھر ایسا کرو, جب ایسا کیا تو رپورٹ پہنچایا اس نے بھنگن نے کہ آج بولے کچھ نہیں مگر آنکھیں دکھائی, تو کہا کہ الحمدللہ علاج ہو رہا ہے. اور کچھ وقت گزرا, اور کچھ وقت گزرا تو اب کہا, حضرت کو اطمینان ہو چکا تھا, حضرت نے کہا کہ ایسا کرو کہ آج تو پوری ڈول ہی بہا دو اس کے اوپر. تو جیسے ہی وہ ڈول میں سے سارا پاخانہ ان کے اوپر گرایا گیا تو جلدی سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ پھسلی اور یہ سب ہوا, معاف کر دو, میں غلط جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, اور اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے اس کو ڈالنا شروع کیا. تو ترقی ہوتی ہے اس میں دیکھو, مگر اتنا کچھ کروانے کے بعد بھی خلافت نہیں دی, بلایا کہ بھئی اب آ جاؤ, اب کپڑے پہن لو, اچھے آ جاؤ ادھر, نہ اسی کام میں لگائے رکھ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کورس جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اور ایک مہینہ دوا لے لو, تاکہ بالکل بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ اور دوا تاکہ پکا ہو جائے. اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ ظاہر میں سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ نہیں, کورس کو پورا کرنا, اب وہ کورس باقی تھا. بالآخر اب ختم ہو رہا ہے قصہ, جب بھی جانا ہوتا تھا شکار کرنے کے لیے شیخ کو تو انہی کو کہتے تھے کہ گھوڑے تیار کرو, اور گھوڑے کی رکاب پکڑ کر کے وہ کھڑے رہتے تھے بیچارے, اور شیخ جو ہے اپنا پاؤں اندر رکھ کر کے اوپر بیٹھ جاتے تھے, اور کتے جو ہے ان کے ہاتھ میں رہتے تھے. اب وہ روزانہ دال, سوکھی روٹی, دبلے پتلے ہو گئے تھے, تو شیخ کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ جب تک میں نہ کہوں کتوں کو چھوڑنا مت, اس کا مطلب ہے کہ مجھے جب شکار نظر آئے گا تو میں کہوں گا کہ چھوڑو, اس وقت چھوڑنا, مگر اس کا لٹرل میننگ انہوں نے لیا. اب جب باہر نکلے میدان میں اور شکار نظر آیا تو کتے دوڑنے لگے, کتے دوڑنے لگے تو قابو میں نہیں رہے ان کے, اس لیے کہ طاقت نہیں تھی اتنی, اور ان کو یاد آیا کہ میرے شیخ نے یہ فرمایا کہ چھوڑنا مت جب تک میں نہ کہوں, تو ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں کتے چھوٹ نہ جائے, تو انہوں نے کتوں کی رسیوں کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ دیا, اور یہ باندھتے باندھتے گرے, گرے تو بس گھسیٹتے چلے گئے, پتھر لگ رہا ہوا, چار پانچ کتے ہوں گے مضبوط, گھسیٹتے چلے گئے, اب کانٹا لگ رہا ہے, پتھر لگ رہا ہے. شیخ نے دیکھا کہ بھائی بہت مٹا ہوا ہے اب تو یہ شخص, مگر پھر بھی ابھی وہیں. رات کو جب شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو اپنے شیخ شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا, اور شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نظام الدین, تم جب ہمارے پاس اللہ کی محبت کی دولت لینے کے لیے آئے تھے تو ہم نے تو تمہارے ساتھ اتنی سختی نہیں کی تھی, اتنی سختی ہم نے تمہارے ساتھ نہیں کی تھی. بس صبح اٹھے, انہیں تنبہ ہوا کہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے, انہیں بلایا, اچھے کپڑے پہنائے اور انہیں خلافت دی, اور خلافت دے کر کے ان کو روانہ کی کہ جاؤ گنگوہ کو جا کر کے دوبارہ آباد کرو. تو ہمارا جو چشتی سلسلہ ہے اس میں شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں, اس کے بعد شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں, اور اس کے بعد شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. دیکھو بھائی, یہ محنت جب ہوتی ہے تو آدمی, اور جب آدمی مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کوئی مرتبہ چاہے یہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے, یہ دانہ جب خاک میں مل جاتا ہے تو پھر اس پہ وہ گلو گلزار ہو, اس پہ پھول بھی آتے ہیں, پتے بھی آتے ہیں, دنیا کو سایہ ملتا ہے, جانوروں کو پتے کھانے کو ملتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا گیا, اس کی لکڑیوں کو کاٹ کر لوگ آگ جلاتے ہیں, آگ جلا کر کے گرمی حاصل کرتے ہیں, آگ جلا کر کے کھانا پکاتے ہیں, کتنا کتنے فائدے, اس پر پھل آتے ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں, سایہ ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے, درخت کے کتنے فائدے. یہ دانا اگر تکبر کرتا اور کہتا کہ نہ میں زمین میں نہیں جاؤں گا, اس کا فیض یہ عام ہوتا نہ, عام نہ ہوتا, کتنے گھونسلے بنتے ہیں اس میں, کتنے پرندے اس میں پلتے ہیں. تو مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کوئی مرتبہ چاہے یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اور دوسرا شعر ہے, جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, ان میں ہمبلنس ہوتا ہے. ہاں, اب یہ گلاس ہے ہمارا, یہ گلاس یا سوراخی, سوراخی جس میں پانی پہلے زمانے میں ٹھنڈا رکھنے کے لیے رکھا جاتا تھا, جگ ہے, مٹکا ہے, یہ اگر جھکے گا نہیں تو کسی کو فیض پہنچا سکے گا نہ, جھکتا ہے تو پوری دنیا اس سے سیراب ہوتی ہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. یہ گلاس اسی وقت بھرے گا جب وہ سراہی جھکے گی, اگر سراہی کے میں نہیں جھکتی تو گلاس نہیں بھرے گا, گلاس نہیں بھرے گا کسی کو فیض نہیں پہنچے گا. اس لیے میرے بھائیو, جھکنا چاہیے, جس ٹہنی کے اوپر پھل نہیں ہوتے وہ ٹہنی اوپر رہتی ہے اونچی, اور جس ٹہنی کے اوپر پھل ہوتے ہیں, جو پھل سے لدی ہوئی ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے, اور جس پر کم پھل وہ کم جھکی ہوئی, جس پر زیادہ پھل وہ بالکل جھکی ہوئی, جس پر بہت زیادہ پھل ہو تو اس کو تو پھر وہ زمین سے لگ جاتی ہے, اور جب اتنی توازو کسی میں آ جائے زمین پر لگ جاتی ہے تو مالی کیا کرتا ہے, اسے لکڑی کا سہارا دے کر سب سے اونچا کر دیتا ہے. جو اتنی جھک جاوے کہ زمین پر لگ جاوے تو مالی اسے بہت اونچا کر دیتا ہے. اس لیے اپنی ہستی کو مٹانا چاہیے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, یعنی اتنا مٹا دے اپنے آپ کو, تو میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں, اس کو اتنا مٹا دے, اتنا مٹا دے, اتنا مٹا دے کہ اس کی بو بھی باقی نہ رہے, اس کا رنگ بھی باقی نہ رہے. کبھی کبھی آپ کسی چیز کو جلائیں گے اور جلانے کے بعد اس پر پانی ڈال دیں گے تو کچھ نہ کچھ بو آئے گی, کچھ نہ کچھ اس کا رنگ آئے گا, کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, ہوں میں اتنا کمال پیدا کر. اب بتا رہے ہیں کہ تو کو کیسے مٹایا جائے گا, کہتے ہیں ذکر کر کر کے دل کو اللہ کی یاد کا مرکز بنانے سے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. اللہ اللہ جب کرتا ہے, اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے, تو پھر جو ہے وہ تو ختم ہوتا ہے اور ہو اوپر آتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے جن راستوں پر چل کر انہوں نے اپنا تزکیہ کیا. اور جو اور دیکھو ان سب کو صرف یہ نہیں کہ اللہ کی محبت کی دولت ملی, اللہ تعالیٰ شانہ نے چمکایا ان کو, اور کتنا چمکایا, کتنا, اللہ اکبر, کتنا چمکایا, اتنا چمکایا کہ اپنے زمانے میں وہ اتنے مشہور نہیں تھے جتنے بعد کے زمانے میں ہوئے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا ان کے زمانے میں کہاں تک جانتی تھی, ان کی وفات تک کہاں تک جانتی تھی. آج جو ہے دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ نہ جانتے ہوں. ہاں, حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, کتنی شہرت, اور آج بھی ان سے محبت کرنے والے ایسے کہ ان کے خلاف کوئی لفظ سنتے ہیں تو جسم میں انہیں آگ محسوس ہوتی ہے, وہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنے باپ کے لیے ان کو اتنی غیرت نہیں آتی جتنی ان بزرگوں کے لیے آتی ہے. یہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت عطا فرماتے ہیں. تو بھی اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہمارے اکابر بزرگان دین جتنے لوگ گزرے ہیں بالکل سادہ رہتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مجمع میں دیکھ کر اس شخص کو جس نے پہلے ان کو دیکھا نہ ہو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہوں گے. یہ سارے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں اکابرین دیوبند کے, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایسا وضاقتہ سے نظر نہیں آتا تھا کہ یار یہ کوئی بزرگ لگ رہے ہیں, ذرا پوچھیں کہ یہ کون ہے نا. بالکل سمپل, بالکل کوئی ایسا پروٹوکول ان کا نہیں ہوتا تھا, مگر اللہ نے ان کو اس زمانے میں بھی رفعت دی تھی, بعد میں بھی رفعت دی. آج تک ان کی کتابیں کتنی مقبول ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کتنی مقبول ہیں, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کتنی مقبول ہیں, اور حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات کی حدیث کی خدمات کتنی مقبول ہیں. تو ان کے کاموں میں جو برکتیں ہوئی وہ بات ان کی تھی, اخلاص تھا, تواضع, تو اس کی وجہ سے ان کی برکت. اللہ ہمیں بھی ان حضرات نے جیسے دین کے لیے محنت کی, اللہ ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرماوے, اور امت کی انہیں جیسی فکر تھی اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرماوے. امت کے لیے تڑپنے والا بنائے, امت کے لیے رونے والا بنائے, امت کی فکر لے کر چلنے والا بنائے. اپنی بھی فکر اللہ عطا فرمائے, امت کی بھی فکر اللہ عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کی اصلاح کر دے. یہ شعبان کا مہینہ غالباً شروع ہو گیا ہے, اور پھر یہ کہ رمضان آ رہا ہے, یہ دو مہینے بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے, ہونے چاہیے, اس کی طرف توجہ بھی کرو. اللہ تعالیٰ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی جو